الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وضع پہ مسائل بیان کیے جا رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار کہ مسلسل کوشش یہی ہے کہ یہ مسائل جس طرح بھی ہو سکے دو ہفتوں میں مکمل ہو جائیں، اور چونکہ عام طور پر جب زبانی مسائل بتائے جاتے ہیں تو بہکنے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گفتگو ہوتی کسی عنوان پر ہے اور پہنچ کہیں اور جاتی ہے. اس اعتبار سے میں نے خود اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے آج طریقے کو بدلا ہے، صرف اس امید میں کہ شاید اس کی وجہ سے ہم کم وقت میں زیادہ گفتگو کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ عرض کر دیا گیا تھا کہ مکروہات و مستحبات کا وقت اس درس میں نہیں ہے، لیکن اس لیے بیان کرنا پڑ رہے ہیں تاکہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جا سکے، کیونکہ بعض مکروہ ایسے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ان کو حرام سمجھتا ہے، اور بعض مستحبات ایسے ہیں کہ ہمارا معاشرہ انہیں ضروری اور واجب سمجھتا ہے. تو اگر یہ بیان کر دیا جائے کہ فلاں مسئلہ مستحب ہے یا مکروہ، تو کم سے کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے وضو کے مستحبات میں. مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن میں وقت کو دیکھتے ہوئے صرف وہ مسائل بیان کروں گا جو غلط فہمی دور کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں. پہلا مسئلہ وضو کے اندر جو مستحب ہے وہ یہ کہ وضو کا پانی ایک مد ہونا چاہیے. مستحب مستحبات میں پہلا مستحب ایک مد پانی ہو. اس مسئلے کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے زیادہ پانی بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی، لیکن اسلام میں زیادہ ثواب اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ انسان وضو کرے تو پانی کی بھی مقدار کا اندازہ کر لے. یہ نہیں کہ نل کھولا اور جتنا دل چاہا پانی بہا دیا. ویسے وہ جائز ہے، حرام تو نہیں، لیکن مستحب یہ ہے، ثواب اس میں ہے کہ انسان یہ اندازہ کر لے کہ یہ پانی. اور ایک مد کسے کہتے ہیں؟ تین پاؤں، کہ تین پاؤ کے قریب یا 750 گرام کے قریب پانی ہے، اور اسی پانی کے اندر وضو کریں، نہ اس سے کم میں نہ اس سے زیادہ میں. دوسری چیز جو وضو کے اندر مستحب وہ ہے مسواک، یعنی دانتوں کو مانجنا، مسواک کرنا. یہ خود وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص چیز نہیں. اور کچھ نہ ہو تو انسان کے لیے مستحب ہے کہ فقط اپنی انگلی ہی سے ایک مرتبہ مسواک کر لے. میں نے اس دفعہ حسینی تابوت کمیٹی کے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ کتنے ہی ایسے ثواب کے اور نیکیوں کے موقع ہیں جو ہم یوں ہی ضائع کر دیتے، جبکہ اس میں نہ ہمارا کوئی نقصان ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی زحمت. تو وضو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ چاہے خالی ایک انگلی کو منہ میں داخل کر کے دانتوں پہ پھیر لیا جائے تو ایک مستحب کا ثواب مل جائے گا، یعنی مسواک کرنے کا ثواب. تیسری چیز جو وضو کے اندر مستحب ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب چونکہ آپ حضرات کے لکھنے میں آسانی رہے کہ وضو کا برتن دائیں طرف ہو. اب ہمارے یہاں جو نلوں کا سسٹم آ گیا ہو سکتا ہے کہ اس میں اس مسئلے پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اسلام میں یہ خود ایک مستحب ہے کہ انسان اس مستحب کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست نل سے وضو نہ کرے، بلکہ کسی لوٹے میں یا کسی اور برتن میں پانی لے کر اسے دائیں طرف رکھ کے وضو کرے تاکہ اسے ایک مستحب کا ثواب مل جائے. تو بہرحال تیسرا مستحب ہے کہ وضو کا برتن دائیں طرف. چوتھا مستحب یہ ہے کہ وضو سے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھویا جائے. یہ تو بڑا مشہور اور معروف مستحب ہے، مگر تفسیر اس کی عام طور پر لوگوں کو نہیں معلوم. تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیخانے کرنے کے بعد وضو کرنا چاہتا تو دو مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، اور اگر پیشاب کے بعد یا نیند کے بعد سونے کے بعد وضو کر رہا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے۔ تو فقط اتنا مسئلہ نہیں کہ وضو سے پہلے گھنٹوں تک ہاتھوں کو دھو، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ کہ اگر پیخانے کی نجاست ہے تو دو مرتبہ، پیشاب یا نیند کی نجاست ہے تو ایک مرتبہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست کے بعد وضو کر رہے ہیں تو گھنٹوں تک ہاتھ کا دھونا مستحب نہیں، ہمیشہ مستحب نہیں، فقط ان تین چیزوں کے بعد ہے۔ وضو کب کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیے مسئلہ، جو بات پوری تفصیل آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ وضو کب کیا جاتا ہے، چھ یا سات چیزوں کے بعد، ان چھ یا سات میں سے صرف تین چیزوں کے بعد ہاتھ کا دھونا مستحب، ورنہ یہ جو شروع میں ہمارے یہاں ہمیشہ یا تو یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ گھنٹوں تک ہاتھ دھونا واجب، یا اگر بہت مسئلہ جاننے کا دعوے دار تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم سے کم مستحب تو ہے، مگر ہمیشہ مستحب بھی نہیں، فقط تین صورتوں میں مستحب۔ اور اگر پہلے سے آپ کا وضو ہے اور آپ فقط احتیاطاً دوسرا وضو کر رہے ہیں تو پھر یہ ہاتھوں کا گھنٹوں تک دھونا مستحب بھی نہیں، مستحب صرف تین چیزوں کے بعد ہے۔ پانچویں چیز جو وضو کے اندر مستحب ہے وہ ہے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کے اندر مستحب ہے، مگر جیسا کہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی، اس غلط فہمی سے ہٹ کر ہے یہ مسئلہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے کہ کلی کرنا مستحب ہے، کلی نہیں، اسلام میں جو مستحب ہے وہ کلی نہیں، اسلام میں مستحب ہے منہ میں پانی ڈالنا، اب چاہے اس پانی کو آپ پی لیں یا اس پانی کو آپ کلی کی صورت میں باہر پھینک دیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس پانی کو ہر صورت میں باہر پھینکے، بلکہ جس طرح ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے اسی طرح سے خالی منہ میں پانی ڈالنا، البتہ اسے اگلنا یا باہر پھینکنا یہ مستحبات میں نہیں، تو یہ بھی فرق ذہن میں رکھیے۔ اور اسی کے ضمن میں کہ ناک اور منہ میں پانی ڈالنا تین چلوؤں سے یا ایک چلو سے، یعنی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ انسان ایک چلو لے کے منہ میں پانی ڈالے اور اس کے بعد دوبارہ دوسرا چلو پانی لے اور تیسرا چلو پانی لے، اور ایک ہے کہ نہیں، آپ نے ایک ہی مرتبہ چلو میں پانی بھر لیا، تھوڑا سا پانی لیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ہو گیا، پھر اسی پانی کو دوبارہ لے دوسرا ہو گیا، تیسری مرتبہ لیں تیسرا ہو گیا، تو ایک چلو سے یا تین چلوؤں سے یہ دونوں برابر ہیں، ثواب کم زیادہ نہیں، مستحب ہے۔ پانچواں مستحب ناک اور منہ میں پانی ڈالنا تین چلوؤں سے یا ایک چلو سے۔ چھٹی چیز مستحب ہے کہ اللہ کا نام لینا، کب؟ جس وقت ہاتھ سے پانی ڈالا جائے، جب ہاتھ سے پانی ڈالنا شروع کریں تو اس وقت اللہ کا نام لینا، چاہے صرف اتنا سا کہیں کہ بسم اللہ، یا خالی اتنا کہیں کہ باللہ، یا یہ کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر پانی ڈالتے وقت جب پانی ڈالنا شروع کریں تو اس وقت اللہ کا نام لینا، یہ بھی وضو کے اندر ایک ایسا مستحب جو آپ کو بیٹھے بٹھائے ثواب دلوائے گا، نہ کوئی زحمت ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ اس کے بعد ساتواں مستحب وہی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کہ پورا وضو سیدھے ہاتھ سے کرنا حتی الامکان، یعنی جب بھی کہیں پانی ڈالیں۔ اب اس مسئلے کی وجہ کیا ہے یہ میں بتا دیتا ہوں، کہ جب مسئلہ مشہور ہے اور ہر آدمی جانتا ہے تو اس کو کیوں دہرایا جا رہا، اس کو ایک اور وجہ سے دہرایا جا رہا کہ ویسے تو اسلام میں جائز ہے کہ آپ وضو چاہے سیدھے ہاتھ سے کریں چاہے الٹے ہاتھ سے کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نل کے پاس جائیں یا لوٹے میں پانی لیں تو سیدھے ہی ہاتھ میں لیں، مستحب ہے کہ سیدھے ہاتھ میں لیں، یہاں تک کہ جب کو سیدھا ہاتھ دھونا تب بھی مستحب ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، اسے الٹے ہاتھ میں ٹرانسفر کریں جیسا ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ دھوئیں۔ لیکن یہ مستحب ہونا بتا رہا ہے کہ واجب نہیں، لازم نہیں، یعنی ہم چاہیں تو الٹے ہاتھ میں پانی لے کر اس سے بھی چہرہ دھو سکتے ہیں، ہم چاہیں تو الٹے ہاتھ میں ڈائریکٹ پانی لے کر اس سے بھی سیدھا ہاتھ دھو سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چاہیں تو بیک وقت سیدھے اور الٹے دونوں ہاتھوں کو ملائیں اور دونوں میں پانی لے کر اپنا چہرہ دھوئیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اسلام میں جائز ہیں، لیکن مستحب ہے سیدھا ہاتھ۔ یہ اتنی سیدھے ہاتھ کی تفصیل میں میں اس لیے گیا کہ وہ غلط فہمی نکل جائے کہ وضو صرف سیدھے ہی ہاتھ سے ہو سکتا ہے، بلکہ الٹے ہاتھ سے بھی پانی لے کر آپ چہرہ دھو سکتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو بیک وقت استعمال کرتے ہوئے بھی، کہ دونوں کو ملا کر ایک پیالہ بنائیں اور پانی لے کے چہرے پر ڈالیں، یا ایک وقت میں سیدھا ہاتھ بھی اور الٹا ہاتھ بھی پانی سے بھرے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حسن ایک ہی وقت میں ادھر اور ادھر پانی کے دو چلو ڈالیں۔ تو سیدھے ہاتھ سے وضو کا پانی ڈالنا مستحب ہے، یہ لفظ مستحب بتا رہا کہ یہ واجب نہیں۔ آٹھویں چیز جو اسلام میں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع پر دعا پڑھنا۔ اب یہ دعائیں تو توضیح میں مل جائیں گی۔ اچھا، نویں چیز جو مستحب ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کر ایک بڑے اہم مسئلے میں تبدیل ہو جائے گی، یہ چیز کہ چہرے اور ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھونا، یہ خود اسلام میں مستحب ہے۔ ایک مرتبہ دھونا تو لازم ہے، ایک سے کم تو چلے ہی گا نہیں معاملہ، لیکن اگر دو دو مرتبہ ہم چہرے اور ہاتھ کو دھوئیں تو یہ بھی اسلام کے اندر مستحب اور ثواب والی چیز۔ مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کی تفصیل ایک مرتبہ کیا ہے، دو مرتبہ کیا ہے، یہ آگے چل کر بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ بن جائے گا۔ دسویں چیز جو اسلام کے اندر مستحب ہے وہ یہ ہے کہ مرد کونی کے باہر کے حصے سے دھونا شروع کرے اور عورت اندر کے حصے۔ اب اسلام میں ہاتھ کو دھونا کتنی مرتبہ مستحب ہے؟ دو مرتبہ۔ تو اس میں بھی یہ مستحب ہے کہ پہلی مرتبہ جو دھوئیں تو مرد پانی باہر ڈالے، باہر سے مقصد کوہنی کا یہ حصہ، کوہنی کا وہ حصہ جو ہاتھ بند کرتے وقت باہر کی جانب نکل جاتا ہے، مرد پانی باہر کی جانب ڈالے اور وہاں سے دھوئیں۔ اور جب دوسری مرتبہ دھوئیں، دیکھیے اگر کوئی وہ ثواب لے ہی رہا ہے دو مرتبہ دھونے تو اس ثواب میں ایک ثواب اور بڑھ گیا کہ دوسری مرتبہ جب دھوئیں تو پہلے اندر کی جانب پانی ڈالیں پھر وہاں سے دھوتے ہوئے باہر کی جانب آئیں۔ اور عورت کے لیے مسئلہ برعکس ہے کہ وہ جب پہلی مرتبہ ہاتھ دھوئے گی تو اندر سے پانی ڈالے گی، البتہ یہ ایک ہی مرتبہ اگر دھو رہی ہے تو مسئلہ یہاں پہ ختم، اور اگر دوسری مرتبہ بھی دھونا ہے تو دوسری مرتبہ پانی باہر سے ڈالا جائے۔ یہ مسئلہ بھی بعض حلقوں میں یا بعض صاحبان ایمان کے گروہوں میں واجب کی حد تک سمجھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی بھی ذہن سے نکال دیں، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ ویسے تو اختیار کہ مرد چاہے تو پانی پہلے کونے کی طرف سے ڈالے یا اندر کی طرف سے ڈالے یا سائڈ سے پانی ڈالے، اختیار ہے ہر طرف سے پانی ڈالنے کا، لیکن مستحب یہ ہے کہ باہر اور اندر کے اس مسئلے کا خیال رکھا جائے جس طرح آپ کے سامنے بیان ہوا ہے۔ گیارہویں چیز جو اسلام میں مستحب وہ یہ ہے کہ ہر اعضا پر پانی اوپر ہی ڈالا جائے۔ اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ویسے اس کی ڈیٹیل بھی آگے آنے والی ہے، لیکن یہاں پر اگر مسئلہ واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ کہ دیکھیے وضو کے اندر یہ تو لازم ہے کہ انسان جب چہرہ دھوئے تو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے، یا ہاتھ دھوئے تو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئے، مگر یہ واجب نہیں کہ اگر چہرہ دھونا اوپر سے ہے تو پانی بھی ہم یہیں پہ ڈالیں جہاں سے بال نکلتے ہیں، نہیں، یہ واجب نہیں۔ پانی اس چہرے میں ہم کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، پانی ہم کہیں بھی ڈال سکتے ہیں، مثلاً پانی ہم نے ڈالا ناک پر۔ اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اس پانی کو اوپر کی جانب لے جاؤ، پانی بہے گا نیچے کی طرف۔ اب آپ اپنے ہاتھ سے اس پانی کو اوپر کھینچتے ہوئے جہاں تک لے جائیں گے جہاں سے پیشانی شروع ہو رہی، جہاں سے وضو کا دھونا شروع ہو رہا، اور پھر اب اس کو دوبارہ واپس کھینچتے ہوئے نیچے لائیں گے، اور دل میں خیال اور ارادہ یہ ہوگا، دل میں خیال اور ارادہ یہ ہوگا کہ یہ جو پہلے پانی کھینچ کے لے گیا یہ وضو کے لیے نہیں، یہ تو مجھے پانی اوپر لے جانا، میرا وضو شروع ہو رہا ہے جب میں اس پانی کو دوبارہ اوپر سے نیچے لا رہا ہوں. یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہمیشہ پانی اوپر ہی ڈالنا ضروری ہے. ہاں مستحب یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے نیچے دھونا واجب ہے تو مستحب یہ ہے کہ پانی بھی سب سے اوپر ڈالو, یہ نیچے ڈال کر اوپر لے جا کر پھر نیچے لاؤ یہ نہ کرو تو بہتر, بلکہ پانی اوپر ڈالو اور وہیں سے کھینچ کے نیچے لے کے آ جاؤ. تو مستحب یہ ہے کہ پانی کو اعضاء کے اوپر ڈالا جائے, البتہ اعضاء کے اوپر سے دھونا تو بہرحال واجب ہے, وہ ایک بالکل ہی الگ مسئلہ. اس کے بعد بارہویں چیز جو اسلام میں واجب وہ یہ ہے, بارہویں چیز جو اسلام میں مستحب ہے, سارے مستحبات کے مسئلے, بارہویں چیز جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اعضاء وضو پر پانی ڈالے پانی ڈالنا مستحب ہے, پانی ڈالنا بارہواں مستحب کیا ہے, پانی ڈالنا. اب یہ بھی اس لیے بتایا گیا کہ آپ اس کو بھی واجب نہ سمجھ بیٹھے, ویسے تو شرط یہ بھی صحیح اور رائج ہے کہ کہیں پانی ہو اور آپ اپنے وضو کے اعضاء کو اس پانی میں داخل کر دیں, بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے, تسلے میں پانی بھرا ہوا ہے, تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے یا ٹب میں پانی بھرا ہوا ہے, تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے پانی نکال کے آپ اعضاء پہ ڈالتے ہیں, تو یہ نہ سمجھے کہ یہی واجب, یہ مستحب, ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس زحمت میں پڑنے کے بجائے اپنے پورے ہاتھ کو اس ٹب میں ڈال کر اس طرح سے کھینچیں کہ کونے کی طرف سے کھینچیں اور آخر میں ہاتھ کی انگلیاں نکلیں, پانی ہر جگہ پہنچ گیا آپ کا وضو ہو گیا, یا بالٹی میں اپنے چہرے کو ڈال دیا اور اس طرح سے کھینچیں کہ جب چہرہ باہر نکلے تو پہلے پیشانی اور پھر ناک اور اس ترتیب سے آخر میں تھوڑی باہر نکلے, یہ بھی صحیح. یا واش بیسن کے اندر باہر نکلنے کی نالی کو بند کر کے پانی جمع کر اور اس میں اپنا چہرہ یا اپنا ہاتھ داخل کر کے نکالے تو وضو آپ کا سیکنڈوں میں ہو جائے گا. اچھا بعض اوقات تو اس طرح کا وضو واجب ہو جاتا ہے, جب نماز قضا ہونے والی ہو تو واجب ہے کہ مختصر ترین اور جتنا جلدی اور فاسٹ وضو کر سکتے ہیں کریں, اس وقت تو یہ واجب ہے کہ آپ چلو میں پانی لے کر چہرے پر ڈالیں اور ہاتھ پر ڈالیں اور الٹے ہاتھ پر ڈالیں, یہ تو خاصا وقت لے گا. اس وقت اگر آپ کے لیے ممکن ہے پانی بھرا ہوا ہے ٹب میں یا بالٹی میں یا تسلے میں تو اس میں چہرہ ڈال کے نکالنا تو ایک دو سیکنڈ کی بات, ہاتھ ڈال کے نکالنا آپ نے جھر سے ڈالا اور کٹ سے نکالا اس سے پہلے کہ آپ خود سمجھیں آپ کا پورا ہاتھ دھل گیا. اس کے مقابلے میں اگر آپ چلو میں لے کے ڈالتے, ایک ادھر چلو ایک ادھر چلو ہاتھ پھیرتے ہوئے لے جا رہے, احتیاط کی ہر جگہ پہنچ گیا ہوگا, گھسیٹتے ہوئے نیچے لائے تو کم سے کم یہ 10 سیکنڈ لے گا, اور بھرا ہوا پانی ہے صرف ہاتھ ڈال کے کھینچ کے نکالنا یہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ میں ہو جائے گا. تو جب نماز قضا ہونے والی ہو اس وقت تو واجب ہو جاتا کہ اگر پانی موجود ہے تو پانی ڈال کر اعضاء پر پانی ڈال کے وضو نہ کیا جائے, بلکہ جسم کو پانی میں داخل کر کے فوراً نکالا جائے. جیسا غسل کے اندر مسئلہ, وہاں تو آپ کی سمجھ میں فوراً آ جاتا کہ حمام کا غسل اگر انسان کرے واشر کے نیچے یا انسان فوارے کے نیچے کھڑے ہو کر, تو وہاں تو کم سے کم غسل میں 5 منٹ لگتے ہیں تو بہت جلدی کرنے والا ہے, ورنہ 10-15 منٹ تو غسل میں لگتے ہیں. اور اگر تالاب یا حوض بھرا ہوا غسل اعتمادی ہو کہ اندر جا کے غوطہ کھا کے نکلا تو 1 منٹ میں غسل ہو جاتا, تو وہاں تو مسئلہ خط سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یہ حمام والے غسل خانے کے مقابلے میں, حمام والے غسل کے مقابلے میں یہ تالاب والا غسل کم وقت لے گا. یہی وضو کا مسئلہ کہ اگر کبھی وقت نماز کم ہو تو یہ وہ مستحب ہے جو ایک وقت میں حرام ہو جاتا, تب حرام ہوتا ہے جب نماز قضا ہونے والی, اتنا کم وقت رہ گیا کہ اگر ہم پانی ڈال کے وضو کریں گے تو یا نماز قضا ہو جائے گی یا اس کا کچھ حصہ قضا ہو جائے گا. اس وقت تو واجب کہ اگر ممکن ہے تو پانی ڈالنے والا وضو نہ کریں بلکہ اپنے جسم کو پانی کے اندر داخل کر دیں, مگر یہ اسی وقت ہوگا جب پانی تیار, اور اگر ایسا ہو کہ نہیں آپ کو پہلے ٹب پورا بھرنا ہے یا بالٹی پوری بھرنی تو پھر تو یقیناً آدھا گھنٹہ تو آپ اس میں لگا لیں گے, اور اس کے بعد وضو اگر آپ 2 سیکنڈ کا کریں گے تو کیا فائدہ. تو یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ جب کسی کے پاس یہ پانی تیار اور موجود ہو, لیکن عام حالات میں اسلام میں بارہواں مستحب یہ کہ انسان وضو کے اعضاء پر پانی ڈالے، وضو کے اعضاء کو پانی میں داخل نہ کرے. اور تیرواں مستحب یہ دیکھیے، تیرواں مستحب بھی بہت اہم اس اعتبار سے کہ اکثر لوگ اس کو ضروری اور واجب اور لازم خیال کرتے ہیں. تیرواں مستحب یہ کہ اگر اب میں پہلے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں، مستحب بعد میں بتاؤں گا، کہ اگر انسان اپنے اعضاء کو پانی میں داخل کر دے یا چلو بھر بھر کے پانی ڈال دے اپنے اعضاء پر، یا کھلے ہوئے نل کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کر نل کی دھار کے نیچے کھینچ لے، تو پانی تو بہت جائے گا ہر جگہ. اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس پر ہاتھ بھی پھیریں. اگر بغیر ہاتھ پھیرے ہوئے پانی وضو کا پانی ہر جگہ پہنچ رہا تو وضو تو آپ کا ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ پھیرا جائے، مگر مستحب یہ تیرواں مستحب یہ ہے کہ ہاتھ ضرور پھیرا جائے، چاہے بغیر ہاتھ پھیرے ہوئے پانی پہنچ چکا ہے. یہ مسئلہ شریعت اس طرح بیان کر رہی ہے، ہمارے معاشرے میں تو الٹا مسئلہ شریعت نے اس طرح بیان کیا، ورنہ ہمارا معاشرہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ اچھی طریقے سے ہاتھ نہیں پھیریں گے وضو نہیں ہوگا، جبکہ یہ بالکل غلط اور مہمل خیال ہے. وضو کا تعلق ہاتھ پھیرنے سے نہیں، وضو تو یہ ہے کہ اعضائے وضو پر پانی پہنچانا، چاہے ہاتھ پھیرے ڈائریکٹ نل سے پہنچائیں، ڈائریکٹ لوٹے کی دھار سے پہنچائیں، یا ڈائریکٹ تالاب میں یا بالٹی کے پانی میں ہاتھ اور چہرے کو داخل کر کے نکالیں، کسی بھی طریقے سے پانی پہنچ جائے، اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے. مگر مستحب یہ ہے کہ بہرحال ہاتھ ضرور پھیرا جائے، چاہے پانی اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہو. اب اس مستحب کی مدد سے پچھلے درس کے مکروہات کا پہلا مکروہ اور سمجھ لیں. وہ پہلا مکروہ کیا تھا؟ کہ دوسرے کی مدد لینا وضو کرنے میں. اس وقت یہ مسئلہ اتنا واضح نہیں بیان ہو سکتا تھا، اب واضح ہو جائے گا کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے اعضاء پر پانی پہنچا رہے ہیں، جس طریقے سے پانی پہنچا رہے ہیں اس میں کسی کی مدد لینا غلط ہے. مثلا اگر آپ اعضاء پر خالی پانی ڈالیں گے، ہاتھ اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیریں گے، ابھی تو مسئلہ یہ ہوا نا کہ یہ جائز ہے، اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیریں گے خالی پانی ڈالیں گے. اب اگر کوئی آدمی لوٹا پکڑ کر اس کی دھار یا پائپ پکڑ کر اس کی دھار آپ کے ہاتھ پہ ڈال رہا ہے تو یہ غلط، آپ کا وضو غلط، کیونکہ پانی پہنچایا آپ نے نہیں اس نے. لیکن اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پانی صرف کوہنی وغیرہ پر ڈالے، باقی اپنے ہاتھ سے آپ پانی پھیلائیں گے، تو اب اگر وہ کوہنی پر پانی ڈال رہا تو یہ وضو غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کی مدد پانی پہنچانے میں نہیں لی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے کی مدد لینا حرام ہے جب اعضاء پر پانی پہنچانے میں مدد دی جائے. اور اگر پانی پہنچانے میں مدد نہیں لیں گے، پانی آپ خود پہنچا رہے ہیں، صرف پانی ڈالنے میں مدد دے رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں. تو اب یہ مسئلہ اس طرح بن گیا کہ ایک آدمی بیک وقت دو مومنوں کے ہاتھوں پر پانی ڈالتا، مگر اس کے پانی ڈالنے سے ایک کا وضو باطل ہے، ایک کا وضو صحیح. ایک ہی اس نے عمل کیا، ایک ہی اس کا طریقہ تھا، ایک ہی وہ آدمی تھا، مگر ایک مومن کے ہاتھ پر اس نے پانی ڈالا تو اس مومن کا وضو غلط ہو گیا، دوسرے مومن کے ہاتھ سے پانی ڈالا تو اس کا وضو صحیح ہو گیا. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اسی طرح ممکن ہوا کہ پہلے مومن کو پانی پھیلانے میں اپنا ہاتھ لگانا ہی نہیں تھا، اس نے تو اپنا ہاتھ اس کے سامنے رکھ دیا، لو لوٹے کی دھار سے تم ہر جگہ پانی پہنچا دو اور میں ہاتھ نہیں پھیروں گا. اب اس صورت میں کیونکہ مکمل طور پر پانی دوسرے نے پہنچایا، وضو غلط. اور دوسرے مومن نے کہا ٹھیک ہے تم لوٹے سے دھار کے ذریعے پانی میرے ہاتھ میں ڈالو، باقی جتنا پانی ڈالنا ہے ڈال دو، اسے ہر جگہ میں خود اپنے ہاتھ سے پہنچاؤں گا. تو پانی ایک ہی طریقے سے ڈالا گیا، مگر اس دوسرے کا وضو صحیح ہو گیا کیونکہ اس نے پانی پہنچانے کا کام خود اپنے ہاتھ سے لیا. چودواں مستحب جو وضو میں ہے وہ ہے حضور قلب یعنی توجہ. حضور قلب یعنی توجہ، سارے وضو میں توجہ رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مستحب ہے، واجب نہیں. اب یہاں بیک وقت دو مسئلے ٹکرا رہے ہیں، ذرا ان کو سن لیں، یہ سب کے سب اہم مسئلے. دو مسئلے کیا ٹکرا رہے ہیں؟ پہلا مسئلہ وضو میں آپ آگے سنیں گے بعد میں کہ نیت واجب، اور نیت اس طرح واجب ہے کہ شروع سے آخر تک. عبادات میں ایک اصول یاد رکھیے کہ جب عبادات میں نیت واجب ہوتی ہے عبادات میں تو شروع میں نیت کر لینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ نیت بھی واجب ہے, استقامت نیت بھی واجب ہے, یعنی نیت بھی کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں آخر تک. یہ نہیں ہے کہ نماز میں ہم نے شروع میں نیت کر لی اور بس اس کے بعد اب نیت کی ضرورت نہیں. نہیں, تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر سے پہلے نیت کریں اور آخری سلام تک یہ نیت جاری رہے. یہ نہیں کہ روزے میں صبح صادق سے وقت نیت کر لی اور بس اب یہ نیت کافی. نہیں, صبح صادق سے نیت کریں اور افطاری کے وقت تک یعنی مغرب تک یہ نیت جاری رہنا چاہیے. یہی حج کا مسئلہ, یہی وضو کا مسئلہ, کہ اگر چہرے پر پانی ڈالنے سے نیت کر رہے ہیں تو پاؤں کے الٹے پاؤں کے مسا تک نیت کو جاری رہنا. اگر غسل میں ہم سر پر پانی ڈالنے سے نیت کر رہے ہیں تو جسم کے پورا دھل جانے تک نیت کا جاری رہنا واجب. ایک مسئلہ یہ, اور دوسرا مسئلہ یہی جیسا آپ نے وضو میں سنا نماز میں سنے, کہ پورے وضو میں توجہ رہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں. تو اب یہ دو مسئلے آپس میں ٹکرا رہے ہیں, اس کو مستحب کہا گیا یعنی اس کا خیال کرے تو بہتر. وہاں کہا گیا کہ ہر لمحے نیت کا دل میں رہنا واجب, اور یہاں کہا گیا کہ توجہ ہونا مستحب, یعنی اگر کبھی توجہ نہ بھی رہے تو صحیح, اور ادھر کہا گیا کہ نیت نہ رہے تو غلط ہے وضو. اب فرق کیا؟ دیکھیے, ایک چیز تو ہوتی ہے نیت. اب میں اس وقت بات وضو کی ہو رہی ہے مگر اصول فقہ کا ایک مسئلہ آ گیا, یہ سمجھ لیجئے تو شاید آپ کی اور کئی جگہ پر مدد ہو جائے. ایک لفظ ہے داعی, دال الف عین اور چھوٹی لی, داعی یا محرک. محرک تو فزکس وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے, محرک یعنی موور, کسی کو حرکت دینے والا. محرک اخبار میں بھی آتا ہے فلاں تحریک کے محرک فلاں تھے اور مجوز وہ تھے اور معجد وہ. محرک یعنی تحریک پیش کرنے والا, حرکت دینے والا. اب یہ ضمناً بات آ گئی ہے یہاں پر, مگر یہ مسئلہ کیوں ہر جگہ کی نیت میں کام آئے گا اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں, بڑا اہم مسئلہ. اتفاق سے دیکھیے میری احتیاط بھی کام نہیں آ رہی, اور باوجود یہ کہ میں پہلے سے احتیاط کر کے بیٹھا تھا مگر ٹریک کو چینج کرنا پڑ رہا, لیکن صرف اس لیے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ حل ہونے جا رہا. محرک داعی, یہ ایک لفظ. داعی اور محرک کے معنی ہے وہ جذبہ جس کی خاطر انسان کوئی کام کرتا ہے. اس سے جو مسئلہ بھی آپ سنیں گے آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہونے والے, ذرا توجہ تو دیجئے اس مسئلے پر. داعی یا محرک وہ جذبہ جس کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرتا ہے اسے کہتے ہیں داعی اور محرک. انسان دنیا کا کوئی بھی کام کرے اس کے دل میں کئی خیالات آتے ہیں کہ اس میں یہ بھی فائدہ ہے, یہ بھی فائدہ, یہ بھی فائدہ. مگر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فائدے دل میں تو آتے ہیں مگر پھر بھی وہ کام کرانے والا کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے. مثلاً فرض کیجئے, اب میں بہت ٹھونڈی مثال دے رہا ہوں کیونکہ آج دن بھر کی تھکن کی وجہ سے ذہن مکمل حاضر نہیں ہے, کہ فرض کیجئے ایک بہترین فلم لگی ہے سینما میں آ کر. اب اس کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں جو ہم کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی ہیں. گانے اس کے بہت ہی سپر ہٹ قسم کے گانے اور بہت شوق ہے اس آدمی کو گانے سننے. اچھا, اور ایکٹر یا ایکٹریسز اس میں وہ ہیں کہ جو اس کے بہت ہی فیوریٹ اور پسندیدہ قسم کے ہیں, جن کی تقریباً یہ ہر فلم جا کے دیکھتا, وہ بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اسٹوری کی بھی بہت تعریف سنی ہے کہ بڑے غضب کی اور ایک نمبر کی اسٹوری ہے اس کی. اب تین چار پانچ ایسے چیزیں اس فلم کے اندر موجود ہیں جن میں سے ہر ایک اس کے دل کی خواہش کے مطابق, ہر ایک کے بارے میں اس کا دل چاہتا, مگر یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ اس کے گانے بہت اچھے ہیں دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں, اگر جا نہیں رہا ہے ذرا سستی. یہ معلوم ہے کہ اس کا ایکٹر یا ایکٹریس وہ ہے کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں, دل چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں تو اچھا مگر نہیں جا رہا. اتنے میں ایک دوست آ گئے, زبردستی اس کو لے کر چلا گیا کہ فلم تو تمہیں دیکھنا ہی دیکھنا. اب دیکھنے کے جذبے اور بہت ساری چیزیں بھی شامل, وہ سب اس کو لالچ دلا رہی, مگر وہ سب لالچ ہونے کے باوجود ہی اپنے گھر سے نہیں گیا, لے جانے والا فقط اس کا دوست ہوا. تو خواہش تو بہت ساری کہ نہیں اس کے گانے بہت اچھے ہیں ضرور میں دیکھوں گا, جیسے انسان اکثر یہی کہتا کہ نہیں اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو اگلے ہفتے ضرور مجھے جانا. گانے کی وجہ سے اور اسٹوری کی وجہ سے اور فوٹوگرافی کی وجہ سے اور ساری خوبیوں کی وجہ سے، مگر گیا نہیں. لے جانے والی کون سی چیز ہے؟ وہ اس کا دوست جو آیا اور اس کو زبردستی لے کر گیا کہ آج تو تمہیں چل کے دیکھنا. تو اب فقہ کی زبان میں یہ کہا جائے گا کہ اس فلم کے دیکھنے کے سلسلے اس کے دل میں کئی جذبے، مگر داعی اور محرک اس کا دوست تھا، باقی سب اپنی جگہ پر تھے، مگر ان کی وجہ سے اتنا جذبہ اس میں نہیں ہوا کہ وہ اٹھ کر جائے اور وہ فلم دیکھ کے آ جائے. تو اب ایک کام کے سلسلے میں آدمی کے دل میں بہت ساری لالچ پیدا ہوتی رہتی، مگر داعی اور محرک اس لالچ کو کہیں جو اتنی طاقت اور ہمت آدمی کو دلا دے کہ پھر بھی آدمی جائے اور وہ کام کرے. اور وہ لالچ اور وہ تمنا اور خواہش جس سے دل اس کی جانب جھکے تو، مگر اتنا جذبہ نہ ہو کہ وہ کام بھی کر لے. نہیں، دل تو چاہ رہا مگر وہ کام کرنا ضروری نہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فقط آرزو اور تمنا ہے، دائی نہیں. ابھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ فقہ سے اس کا کیا تعلق. اب میں اس کا تعلق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہماری فقہ میں بعض ایسے واجبات ہیں جس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ضروری، جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، وہ واجب جس میں قربتاً الی اللہ کی نیت ضروری. ابھی آپ کے سامنے چار پانچ بڑے اہم اہم مسئلے حل ہو جائیں گے، اور میں خود اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ مسئلے میں نے کئی مرتبہ بیان کیے ممبروں سے، مگر واضح نہیں کر پایا. آج مجھے موقع مل رہا ہے آپ حضرات کے سامنے، جب آپ کا معیار اتنا بلند ہو گیا ہے اس مسئلے کے بیان کا، اس لیے اطمینان سے بیان کر رہا ہوں کہ اب بہت ساری ہمارے یہاں عبادتیں ایسی کہ جس میں قربتاً الی اللہ شرط ہے. قربتاً الی اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اب جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اگر اتفاق کچھ اور لالچ بھی آ جائے، اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور لالچ بھی آ جائے، تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دائی اور محرک کون سی لالچ ہے. لالچ تو کئی آ گئے، ایک دنیاوی اور ایک خدا کا حکم. خدا کا حکم بھی تو ایک لالچ ہے، ایک تمنا ہے. اب اگر دائی خدا کا حکم ہے تو باقی لالچ ہونے کے باوجود عمل ہمارا صحیح رہے گا، اور اگر دائی دنیا کا جذبہ ہے تو قربتاً الی اللہ اور خدا کی نیت رکھنے کے باوجود عمل ہمارا غلط ہے. دیکھیں، میں نے مثال دی کہ فلم کو اسٹوری کی وجہ سے بھی دیکھنا تھا اور دوست آ گیا، وہ لے گیا، اس کی وجہ سے بھی دیکھنا، مگر اسٹوری کی وجہ سے کم آج ہم دیکھنے نہیں جا رہے تھے، وہ سوچا تھا کہ دو دن بعد جائیں. آج ہم کو لے جانے والی چیز فقط ہمارا دوست ہے، تو کہنے کو کہا جا سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلم تو میں نے اس کی اسٹوری کی وجہ سے بھی دیکھی. یعنی اگر اس کی اسٹوری اتنی اچھی نہ ہوتی تو کبھی دوست کے کہنے سے بھی میں نہیں جاتا، مگر وہ بات اپنی جگہ. آج لے جانے کا دائی کون ہے؟ آج لے جانے کا دائی، آج لے جانے کا سبب اسٹوری نہیں ہے بلکہ دوست. اسی طریقے سے کئی واجبات، جیسے یہ کہا جاتا کہ نماز وضو جو ہے قربتاً الی اللہ انجام دینا، یعنی حکم خدا کی تعمیل. اب اگر اس میں یہ جذبہ آ گیا کہ اچھا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ بھی صاف ہو جائیں گے، ہاتھ منہ بھی دھل جائیں گے اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. اگر یہ جذبہ آ گیا کہ آج گرمی بہت ہے، اچھا ہے ہاتھ پیروں کو ٹھنڈک بھی ملے گی اور خدا کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، تو اب اگر یہ دونوں چیزیں دائی ہیں تو آپ کا وضو باطل. اور اگر دائی حکم خدا، دوسرا فقط خیال ہی خیال ہے، تو آپ کا وضو صحیح. اب یہ میں اس مسئلے سے دو اور اہم مسئلوں پہ جاؤں گا. اصل میں مجھے دو مسئلے اور حل کرنا، مگر وضو کے مسئلے کو سمجھا دیں. یعنی کیا مطلب ہوا اس مسئلے کا؟ اس مسئلے کا مطلب یہ ہو کہ آج گرمی، ہاتھ پیروں کو ٹھنڈک ملے گی، یہ بھی خیال، اور خدا کا حکم ہے، یہ بھی خیال. اگر ان دونوں کی وجہ سے آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر واش بیسن تک گئے تو آپ کا وضو غلط. اور اگر پلنگ سے آپ کو اٹھانے والی چیز تو حکم خدا، کہ جو کہ خدا نے کہا ہے کہ وقت نماز وضو واجب، اس لیے آپ اٹھیں. درمیان میں یہ خیال آ گیا کہ چلو اس بہانے ہاتھ منہ بھی دھل جائیں گے، لیکن اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو خالی ہاتھ منہ دھونے کی خاطر آپ کبھی واش بیسن پہ نہ جاتے. یہ فائدہ اپنی جگہ، مگر بستر سے اٹھانے والی چیز یہ ہاتھ منہ دھلانا نہیں، بلکہ بستر سے اٹھانے والا جذبہ فقط اور فقط حکم خدا کا. اب دیکھیے، لالچ تو ہے دل، تمنائیں تو ہیں، فائدے آپ دو لے رہے ہیں، مگر یہ دیکھا جائے کہ بستر سے اٹھانے والا کون سا جذبہ. اگر دونوں جذبے برابر سے ہیں تو یہ وضو غلط، آپ کی نیت باطل. لیکن اگر بستر سے تو حکم خدا نے اٹھایا، اگر واجب کا مسئلہ نہ ہوتا تو گرمی بھی صحیح، ٹھنڈا پانی بھی صحیح، ٹھنڈک بھی صحیح، مگر ہم کبھی اٹھ کے نہ جاتے اپنا ہاتھ منہ دھونے کے لیے. اس وضو کو صحیح کہا جائے گا، کیونکہ اگرچہ اس میں دنیاوی لالچ آ گئی مگر اصل مقصد، اصل آپ کو حرکت دینے والا، اصل اٹھانے والا وہ صرف اور صرف حکم خدا ہے. اب آئیے کتنے جن دو مسئلوں کو مجھے حل کرنا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے غسل کی اجرت لینا حرام ہے. یہ تو ہے حرام تعبدی، غسل کی اجرت لینا حرام تعبدی. اگر کسی نے اس نیت سے میت کو غسل دیا کہ مجھے پیسے ملیں گے تو وہ گناہگار، حرام تعبدی. مگر کیا جو وضو اس نے دیا وہ بھی غلط ہے یا وہ صحیح؟ وہ وضو غلط ہے یا صحیح، یہ کیا مسئلہ؟ قاضی اجرت لینے سے حرام تعبدی کا مسئلہ بنتا. یہ میت کا غسل بڑا مشکل مسئلہ، بعض اوقات معاشرے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ممبر. دیکھیے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، شاید آپ کے ذریعے اب لوگ آسانی سے سمجھ جائیں کہ میت کے غسل میں دو حرام، حرام تعبدی بھی ہے، حرام شرعی بھی ہے. اگر اجرت طے پائی اور پھر غسل دیا تو حرام تعبدی تو ہے، یعنی غسل غلط نہیں ہے مگر غسل دینے والا گناہگار ہے، اسے گناہ ملے گا فعل حرام کا، یہ ہے حرام تعبدی. اور اگر غسل کا داعی اور محرک یہی اجرت ہے تو حرام شرعی بھی، غسل بھی باطل ہے، دوبارہ جا کے غسل کو. کیا مطلب؟ کہ وہ آدمی اجرت مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، اور اس پیسے ملنے کی لالچ میں غسل دے رہا ہے، لیکن اگر اسے پیسے نہ بھی ملتے تب بھی وہ جا کر غسل تو دیتا، یعنی غسل خانے میں لے جانے اور میت کو غسل دلوانے کا داعی اور محرک پیسے نہیں، وہ حکم خدا. یعنی یہ لوگ مجھے پیسے دے نہ دیں، نہلانا تو مجھے ہے، وہ تو میں جاؤں، یعنی اپنے گھر سے غسل خانے میں لانے والا جذبہ فقط حکم خدا. مگر ساتھ ساتھ یہ لالچ بھی تھی کہ پیسے مل رہے ہیں، چلو اور فائدہ، تو اب غسل صحیح. یہ کب ہے؟ جب داعی حکم خدا، تب یہ حرام تعبدی ہوگا، حرام شرطی نہیں. یعنی یہ آدمی گناہگار تو ہے جس نے شرط لگائی، مگر میت کا غسل صحیح ہو گیا. اور اگر اجرت جو ہے اس کے لیے داعی ہے، اگر اجرت نہ ہوتی تو یہ گھر سے نکلتا ہی نہیں، غسل دیتا ہی نہیں، یہی کہہ کے بیٹھا رہتا کہ صرف میں کیوں غسل دوں، اور بھی تو لوگ ہیں، میں تو نہیں جاتا. اس صورت میں اجرت لینا حرام شرطی، یعنی گناہ بھی کیا، تمہارا غسل جو دیا وہ بھی غلط ہے ہی نہیں، میت کسی طرح نجس، اب اسے دوبارہ جا کے نہلاؤ. یہ مسئلہ دیکھیے میت کے غسل کتنا مشکل ہوگا ایک عام آدمی کو یہ مسئلہ سمجھانا، جسے نہ دائی کا مطلب پتا ہو، نہ تعبدی کا پتا ہو، نہ شرطی کا پتا ہو. اب علماء کہتے ہیں اجرت لینا حرام ہے، تو معاشرہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ سارے غسل باطل، مگر نہیں، اجرت لینے سے کبھی تعبدی حرام ہے، کبھی شرطی حرام ہے. اب اگر ہم کو پتا چل گیا کہ فلا غسال نے شرطی، فلا غسال نے اپنا دائی اور محرک اجرت کو بنایا، یعنی اس نے غسل دیا ہے اجرت کی وجہ سے، تب تو ٹھیک، ہمیں پتا ہے کہ غسل باطل ہے، اب ہم پر واجب ہے کہ ہم جا کے نہلائیں. لیکن اگر ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ اس نے اجرت مانگی، یہ پتا نہیں کہ یہ حرام شرطی ہے یا حرام تعبدی، تو اس صورت میں ایک اور قاعدے کے اعتبار سے ہمیں اس مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑانا. یہ کون سا قاعدہ؟ کہ مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھیں. یہ پتا ہے کہ اجرت مانگی، مگر اجرت لے کر اس کا داعی یہی ہے، یعنی یہ حرام تعبدی کے اعتبار سے مانگ رہا، کیونکہ یہ پتا نہیں، سمجھیں گے کہ اس نے صحیح غسل دیا، ہم دوبارہ بھیجیں تو کوئی حرج نہیں، مگر اگر ہم غسل نہ دیں اور توجہ نہ دیں تب بھی ہمارا گناہ نہیں. تو مسئلہ بھی اپنی جگہ ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کے لیے آسانی کا پہلو بھی اپنی جگہ، کہ جس غسال کے بارے میں پتا نہ ہو کہ وہ غسل جو دیتا ہے میت، تو پیسے داعی ہیں یا نہیں، اس میں آپ کے لیے حملے فعل مسلم الفتحا، مسلمان کے عمل کو صحیح سمجھنے والا قانون مددگار ہے. چلے ایک تو یہاں پہ مسئلہ لوگوں کو سمجھانا کتنا مشکل ہو جاتا، اور دوسرا مسئلہ ہے نماز جماعت کی اجرت لینا. وہاں بھی سیم یہی مسئلہ ہے، اگر ایک پیش امام نماز جماعت کی اجرت لے رہا تو کیا یہ اجرت صحیح ہے یا غلط؟ اول تو اس میں اور بہت سے مسئلے آتے ہیں، مثلا ایک اصول علماء کے نزدیک یہ بھی کہ واجب کی اجرت حرام ہو سکتی ہے، مستحب کی اجرت جائز، تو وہ عالم اگر نماز پڑھنے کی اجرت دے رہا ہے تو حرام، اور اگر نماز پڑھانے کی اجرت دے رہا ہے تو جائز، کیونکہ نماز پڑھنا واجب ہے اور پڑھانا مستحب. مگر اس مسئلے سے میں زیادہ بحث نہیں کر رہا، میں تو داعی کے مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر جو وہ نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں جا کے جماعت کی نماز پڑھا رہا، یہ جو نماز اس نے پڑھائی، اگر پیسے اس کو نہ ملتے تو کبھی وہ نماز نہ پڑھتا نہ پڑھاتا. جو نماز وہ پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر بغیر پیسے کی، یہ نماز نہ پڑھاتا، آتا ہی نہیں مسجد کے اندر. یہ مسجد میں لانے والی چیز اور داعی صرف پیسے، تو وہ نماز باطل ہے اور جماعت غلط. لیکن اگر یہ کہ مسجد میں اس کو آنا تھا لیکن پیسے ملنے سے ایک لالچ بڑھ گئی، مگر آ رہا ہے وہ قربتاً اللہ، حکم خدا کی تعمیل میں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک لالچ ہے کہ چلو پیسے بھی مل جائیں، مگر گھر سے نکالنے والی چیز وہ پیسے نہیں ہے، وہ حکم خدا اور ایک مستحب کا اصول ہے، تو نماز جماعت بالکل صحیح. اچھا یہاں بھی یہی مسئلہ، ہمیں کیا پتا کہ پیش امام کی نیت کیا ہے؟ وہی پرانا اصول کہ وہ پیش امام ایک مسلمان ہے یا نہیں، مسلمان ہے تو اس کے عمل کو صحیح سمجھو. اچھا یہی اصول تیسرے مقام پر مجالس کے لیے جاتا ہے، اگرچہ مجالس میں زیادہ اچھا اصول تو وہ دوسرا والا، کیونکہ مجلس مستحب ہے اور ہر مستحب کا اجر لینا اور اجرت مانگنا جائز. لیکن اگر یہ مسئلہ نہ بھی ہو تب بھی یہی بات کہ اگر وہ مجلس تو یوں پڑھنا ہی چاہتا ہے، شوق ہے، دل چاہتا ہے، اچھا لگتا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پیسے مانگو تو کچھ پیسے بھی مل جائیں گے، تو کوئی حرج نہیں ہے، عمل اس کا صحیح. اور اگر نہیں، ممبر پر لانے والی چیز ہی پیسے، پیسے نہ ملتے تو کبھی وہ مجلس پڑھتا ہی نہیں، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا عمل باطل ہے اور اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو یہ میں مسئلہ داعی کا اصل میں نماز جماعت اور میت کے غسل، جس میں ہمارا معاشرہ بڑا غلط فہمی کا شکار ہے، اس کے لیے بیان کر رہا تھا. یہ تو واضح ہو گئی بات، اب آئیے اصل مسئلے کو واضح کیا جائے. اصل مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ نیت. نیت میں اور توجہ میں کیا فرق ہے؟ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان سب کے لیے ضروری کہ ان کی نیت قربتاً اللہ ہونا چاہیے، یعنی یہ عمل میں حکم خدا کے لیے کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ہر عبادت کا داعی حکم خدا ہو، چاہے کوئی اور لالچ بھی آ جائے، مگر وہ لالچ اگر ایسی ہو کہ اگر خالی وہ ہوتی تو آپ کبھی یہ کام نہیں کرتے. کام داعی محرک حرکت دینے والا حکم خدا، جیسے رمضان کے مہینے. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا ہے رمضان کے مہینے آ جائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم روزہ رکھ لیں گے خدا راضی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ کھانے پینے میں باقاعدگی آ جائے گی، ایک قسم کی ڈائٹنگ ہو جائے گی، اپنی غذا پر کنٹرول کر لیں گے، جو عام حالات میں ممکن نہیں. تو اب یہ روزے اگر وہ رکھ رہا ہے ان دونوں کی وجہ سے، دونوں خیال برابر سے ہیں، تو یقیناً یہ روزے باطل. لیکن اگر بیسیکلی داعی جو ہے وہ تو حکم خدا، یہ ڈائٹنگ کا یا غذا پر فوڈ کنٹرول وغیرہ کا یا ڈائٹ کنٹرول کا خیال جو ہے، یہ تو یوں ہی ایک لالچ آ گیا. یعنی اگر رمضان میں حکم خدا نہ ہوتا تو صرف ڈائٹ کنٹرول کے لیے یا غذا کو کنٹرول کے لیے وہ کبھی فاقے نہ کرتا، وہ محرک نہیں تھا. محرک کے قربتاً اللہ ہے، تو یہ اس کی نماز، یہ اس کا روزہ صحیح. تو غرض یہ کہ داعی کے مسئلے کو پہچان، یہ نماز میں اور روزے میں ہر جگہ کام آتا. اب اگر یہ کہا جائے کہ دو آدمیوں میں سے ہر ایک یہ سوچا کہ روزے رکھنے کے اندر ہمیں ساتھ ساتھ ڈائٹ کنٹرول کا بھی فائدہ ملے گا، مگر ایک کا روزہ صحیح ہے ایک کا روزہ غلط ہے کیسے، تو آپ کا جواب یہی ہو کہ لالچ دونوں کے دل میں یہ ہے، مگر ایک کے لیے داعی بھی یہی ہے، ایک کے لیے داعی یہ نہیں. تو جس کے لیے نہیں ہے اس کا روزہ صحیح. نیت کا قائم رہنا واجب. تو نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کی گہرائی میں چھپا ہوا خیال کہ میں یہ کام خدا کے حکم کے لیے کر رہا ہوں. دل کی گہرائی میں چھپا ہوا خیال کہ یہ کام میں خدا کے لیے کر رہا ہوں. اور توجہ کسے کہتے ہیں؟ ہر لمحے ذہن میں یہ خیال کہ میں کیا کر رہا ہوں. توجہ کا کیا مقصد؟ اٹینشن، کہ ہر لمحے یہ خیال کہ میں کیا کر رہا ہوں. نیت دل کی گہرائی میں چھپا ہوا خیال کہ میں کس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں اور کس کے لیے کر رہا ہوں. تو نیت تو ہر عبادت میں واجب. اس کا مطلب کیا ہے کہ دل کی گہرائی میں تو خیال ہونا چاہیے کہ آپ کون سا کام کر رہے اور کس کے لیے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ نہیں جب یہ کہا گیا کہ وضو میں شروع سے آخر تک نیت ہونا چاہیے، نماز میں شروع سے آخر تک نیت ہونا چاہیے. اس کی پہچان یہ نہیں کہ ہر لمحے آپ کے ذہن میں وہ نیت کا جملہ گھومتا رہے جو آپ نے کتابوں میں پڑھا، بلکہ دل کی گہرائی میں یہ خیال ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ کیسے پتا چلے کہ دل کی گہرائی میں یہ خیال ہے یا نہیں؟ اس کی ایک پہچان شریعت نے بتائی ہے، اور کتنی بہترین پہچان بتائی. وہ پہچان یہ بتائی کہ جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہوں، چاہے اس وقت آپ کا ذہن خالی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی ٹوک کے آپ سے سوال کر لے کہ میاں یہ تمہیں کیا ہو گیا، یا بیسن کے قریب کیوں بیٹھے ہو، اور فوراً آپ اس کو جواب دے سکیں ہاں ایک مرتبہ فوراً سمجھ جائیں کہیں کہ میں وضو کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیت ہے. چاہے یہ ذہن میں ہر وقت نہیں ہو، چاہے یہ دل میں نہ گھوم رہی ہو، لیکن سوال کرنے والا یا ٹوکنے والا یا اعتراض کرنے والا اگر اعتراض کرے اور آپ اس کو فوراً جواب دے دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی نیت باقی. اور ایسی ہی نیت شروع سے آخر تک اسلام کو چاہیے. وہ کوئی نیت نہیں کہ آپ شروع میں قصدن یہ ارادہ کریں کہ اب میں فلاں کام کر رہا ہوں، نہیں، اس کے بغیر بھی آپ کی نیت جو ہے مان لی جائے گی. اگر جب بھی اعتراض کیا جائے تو آپ بتا سکیں کہ آپ کون سا کام کر رہے تھے. اور اگر آپ اتنے غافل ہو جائیں، اتنے لاپرواہ ہو جائیں، اتنے بے توجہ ہو جائیں کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی ٹوک کے پوچھے، اعتراض کر کے پوچھے کہ میاں کیا کر رہے ہو، آپ خود جو کچھ کہ ہاں میں کیا کر رہا ہوں، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ دیر بعد یاد آیا کہہ رہے ہاں میں تو وضو کے لیے یہاں آیا تھا. دیکھیے اکثر یہ بے خیالی نماز میں ہو جاتی، جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا فرادہ پڑھ رہے ہیں، اتنے زیادہ کھو گئے کہ یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے. نماز کا بھی خیال نہیں رہا، چونکہ کی امتی حالت میں کہاں اچھا ہم تو نماز میں تھے. اتنی بے خیالی ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نیت ختم، کہ دل کی گہرائی میں بھی آپ کے خیال نہیں، اب وہ عمل آپ کا باطل ہو گیا. حتیٰ یہ کہ روزے میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ اتنے غافل ہو جائیں کہ خیال تک نہ رہے کہ یہ میں روزے کی وجہ سے ہوں، روزے کی وجہ سے واقع میں ہوں، تو روزہ آپ کا باطل. مگر یہ کون سی نیت ہے؟ جو دل کی گہرائی میں کسی کے ٹوکنے پر آپ کو یاد آئے وہ صحیح، اگر کسی کے سوال کرنے پر آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس صحیح نیت موجود. اور ایسی ہی نیت اسلام کو وضو میں، غسل میں، تیمم میں، نماز میں، روزے میں، خمس میں اور حج میں چاہیے. خمس میں بھی یہی مسئلہ کہ اکثر لوگ پیسے دیتے ہیں کسی عالم کو یا نائب امام کو، تو دل میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم خمس دے رہے ہیں، بس پیسے دے رہے ہیں. لیکن اگر فوراً پوچھا جائے کیسے پیسے، یاد آ جائے گا ہاں یہ خمس کے پیسے ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ آپ کی نیت صحیح. اور اگر جیسا کہ میں نے کہا آپ خود ایک مرتبہ گھبرا جائیں کہ یہ ہاں پیسے آئے کہاں سے اور میں ان کو کس طرح کیوں دے رہا ہوں، کس خوشی میں دے رہا ہوں، خود آپ غافل ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ عمل آپ کا باطل ہے. یہ تو ہو گئی نیت، وہ نیت جو اسلام کو چاہیے. اور یہی وجہ کیونکہ نیت کی یہ تعریف ہے، اسی لیے یہی وجہ کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتے پڑھتے یہ بھول جائے کہ میری کون سی رکعت، تو اس کی نماز غلط نہیں. اتنا غافل ہو گیا کہ بھول ہی گیا کہ رکعت کون سی، یعنی نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی، پھر بھی نماز صحیح. اس لیے کہ دل کی گہرائی میں ضرور اس کے خیال ہے کہ اگر ہم اس سے پوچھیں تو وہ ہم کو بتا دے گا. یا یہ کہا گیا کہ رمضان کے روزے میں اگر کوئی بھول کے کھانا کھا لے، ایک طرف تو شریعت کہہ رہی کہ شروع سے آخر تک نیت ہونا چاہیے، دوسری طرف کہہ رہی ہے کہ بھول سے کھانا کھا لو تو روزہ صحیح. یہی مطلب کہ بھول گئے یعنی نیت اس وقت ظاہری طور پر ذہن سے مٹ گئی، لیکن کھانا کھانے کے بیچ میں بھی اگر کوئی ٹوک کے پوچھتا کہہ رہے یہ اس وقت کھانا کیسا، فوراً یاد آ جاتا ہاں یہ تو غلطی ہو گئی، میں تو روزے سے تھا. یعنی ذہن کو اگر توجہ دلائی جائے تو ذہن آ جائے. یہ ہے وہ نیت جو اسلام چاہتا ہے، جو کم سے کم واجب اور اس کے بعد مستحب ہے حضور قلب یعنی توجہ. زیادہ ثواب اس میں کہ اس نیت کو بڑھا کر اتنا کر کہ ہر وقت یاد رہے کہ یہ میرا وضو ہے، یہ میرا وضو ہے، ذہن سے یہ خیال نہ نکلنے پائے. یہ اسلام میں 14 مستحب وضو کے سلسلے، وضو کے سلسلے مستحب نمبر 15 وضو کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کرنا. جیسا کہ میں نے تقریر کے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا اور پچھلے جمعے کو تابوت کمیٹی کے درس میں بھی آ چکا تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو ہمیں بغیر کچھ کیے مل جاتی ہیں. سورہ قدر یعنی انا انزلنا کے سورے کو وضو کے درمیان پڑھنا اور 16 مستحب ہے وضو ختم کر کے آیت الکرسی کو پڑھنا اور 17 مستحب ہے وضو کے دوران آنکھیں کھولنا. یہ آنکھیں کھولنے کا مسئلہ یہ بھی اس لیے بتانا پڑ گیا کہ وضو اور نماز دونوں میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ لازم یا ضروری کہ تمام عمل کے دوران آنکھیں کھلی رہیں, مگر مستحب ہے دونوں. پوری نماز بھی آنکھیں بند کر کے پڑھی جا سکتی ہے اور پورا وضو بھی آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا, لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کے دوران انسان پورے عمل میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے. یہ وضو کے مستحبات ہو گئے, جن کا زیادہ مقصد آپ کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ثواب لانے والا عمل کون سا ہے, بلکہ زیادہ مقصد یہ بتانا کہ ان چیزوں کو آپ واجب قطعاً نہ سمجھیں, یہ سب کے سب مستحب ہیں اور ان کو جان بوجھ کر بھی حالت اختیار میں چھوڑا جا سکتا ہے اور ترک کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد اب ہماری بحث شروع ہوتی ہے افعال وضو پر یا واجبات وضو پر. افعال وضو یا واجبات وضو یعنی وضو کے اندر کتنی چیزیں یا کتنے افعال واجب ہیں. تو میں بتا دوں کہ بظاہر مجھے ایسا لگ رہا کہ آج کی گفتگو کا وقت اتنا کم رہ گیا کہ شاید ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان نہ کر سکیں, بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ مسئلہ آج شروع بھی نہ ہو سکے, اس لیے کہ 5 منٹ کم آج کا درس ہونا تھا, اس کے فوراً بعد ایک اور مجلس کی وجہ سے اور غالباً 7:55 کا وقت ہو چکا. اس اعتبار سے اب اس درس کے اندر مسئلہ شروع کرنا بیکار ہے, بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی وقت ہو گیا. یعنی اس اعتبار سے میں نے کہا کہ 5 منٹ کم, 15 منٹ آپ کے سوال جواب, 8:10 پہ مجھے جانا تھا. اس اعتبار سے 2 یا 2.5 منٹ بچتے ہیں, تو آج کی گفتگو اتنی ہی انشاءاللہ. آئندہ گفتگو کے اندر یہ پورا مسئلہ مکمل ہوگا, اور اب وقت کم رہنے کی وجہ سے یہ بات تو طے ہے کہ آئندہ گفتگو اگر آخری گفتگو نہ بھی ہو تو اس کے بعد پورا ایک ہفتہ ہم کراچی سے باہر ہوں, تو یہی ہوگا کہ ایک ہفتے کے وقفے کے بعد پھر 1-2 کلاسز رکھ کر اس مسئلے کو مکمل کیا جائے. مجھے اندازہ ہے کہ میٹرک کے امتحان شروع ہونے کی وجہ سے کچھ ساتھیوں کے لیے پریشانی ہو, مگر پھر وہ یہ کہ بعد میں اس کے کیسے سن لیں. باقی لوگوں سے تو ہمارا یہ وعدہ تھا کہ تقریباً 24 کلاسز کی جائیں گی, تو ویسے میری کوشش یہ ہے کہ میں آئندہ بدھ کے دن اس درس کو مکمل کر دوں. اور میرا اندازہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ آپ وضو تو سمجھے ہوئے, تو وضو کے مسائل کو سمجھانا بیکار ہے, جو پیچیدہ باتیں وہ آپ کو سمجھائی جائیں, سلیکٹڈ مسائل. اس اعتبار سے زیادہ وقت نہیں لگے گا, ایک گفتگو میں مکمل ہو سکتا ہے یہ مسئلہ, اس کے بعد آپ کا فائنل امتحان. اور اگر کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا یا مسئلہ دیکھی گئی کہ سلسلے کو آگے بڑھایا جائے, تو ایک پورے ہفتے کا وقفہ دے کر پھر 2 کلاسز کر کے, کیونکہ آئندہ کلاس شاید ہماری 21ویں کلاس ہے, 2 کلاس کر کے 23ویں کلاس اور 24ویں میں امتحان کر کے ہم اپنے وعدے کے مطابق بھی پورے اتریں گے. یہ بہرحال اب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ تقریر میں یہ مسئلہ مکمل ہو پاتا ہے یا نہیں. آپ کے سوال و جواب کا وقت بہرحال پھر وہی 10 منٹ بچا, کیونکہ اس تمیز کے اندر 8 بجنے ہی والے ہیں. اب اگر کسی کا کوئی اہم سوال ہے تو دریافت کر لیا جائے گی. فرمائیے. جی سوال یہ آیا ہے کہ اگر ہم اس طرح بیٹھیں کہ نلکا ہماری دائیں طرف ہو جائے تو کیا یہ مستحب کا ثواب مل جائے گا؟ جی ہاں, اس صورت میں بھی مستحب کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے گا. اور کوئی سوال کسی ہے؟ آپ کو سوال کیا؟
جی جی کیسے پتہ چلے گی مسجد پر جس آپ نے نکالی کہ مسجد کی آپ کے پاس نکالی جی, تو مہمان بھی آپ نکالیں گے جو ہے وہ مسجد کا, جبکہ رحمان مسجد
جی ایک سوال یہ آیا ہے، دو سوال آئے ہیں، ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب دینے کی گنجائش اس درس میں نہیں ہے، اور وہ ہے قومی نغموں کے حلال و حرام ہونے کا مسئلہ، اس اعتبار سے، اس اینگل سے کہ قومی نغموں میں بھی وہی میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں جو عام گانوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو اگر قومی نغمہ ویسے جائز ہو تو کیا ان میوزیکل انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی جائز رہے گا یا میوزیکل انسٹرومنٹ کے آنے سے حرام ہو جائے گا؟ اچھا، اب اس کے اندر مسئلہ تفصیلی کیا ہے وہ تو بہت لمبا چوڑا اور اس وقت بہت ہی زیادہ گرما گرم قسم کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایک پہلو اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر اس پہلو سے بھی آپ کا اطمینان نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی تفصیلی بات ہے جس کو اس وقت چھیڑنا مناسب نہیں، اور وہ یہ کہ دو چیزیں ہیں اسلام میں، میوزیکل انسٹرومنٹ اور میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز، مثلاً ایک چیز ہے ستار اور ایک ہے ستار کی آواز، ایک چیز ہے وائلن، ایک چیز ہے وائلن کی آواز، اسلام میں آواز حرام نہیں ہے اگر وہ میوزیکل انسٹرومنٹ سے نہیں نکالی جا رہی، بلکہ میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال حرام، یعنی ستار جیسی آواز اگر بالفرد محال کوئی آدمی اپنے گلے سے نکال لیتا تو ستار بجایا جا رہا ہو تو اس آواز کا سننا حرام ہے، لیکن جب یہی آواز کسی کے گلے سے نکلے یا کسی چیز کے گرنے سے نکلے یا کسی آدمی کے قدم گھسیٹ کے چلنے سے نکلے یا کسی عام لٹکے ہوئے تار کو ہلانے سے نکلے جو ستار نہیں، تو پھر اس آواز کا سننا جائز، جیسا کہ سنا گیا کہ لیٹسٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجی میں اس قسم کے کمپیوٹرائز آلات اور انسٹرومنٹ بنا دیے گئے کہ جو ستار کے بغیر ویسی آواز نکال سکتے ہیں، جس کے اندر آلات موسیقی نہیں ہے مگر آواز ہے۔ اب یہ میں ایک اینگل بتا رہا ہوں اس مسئلے، باقی اور اس کے اندر کراس کوشچننگ اگر کی جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اب اس صورت میں عام طور پر یہ سنا گیا کہ ریڈیو یا ٹی وی والوں کے پاس جہاں ایک طرف پورا آرکسٹرا یا تمام میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، وہاں اس قسم کے یہ کمپیوٹرائز قسم کے انسٹرومنٹ بھی آ گئے اور اس سے بھی ان آوازوں کو استعمال کیا جا رہا، اگر بالفرض محال ایسا ہو جائے تو وہی آواز جب اس سے، اس کمپیوٹرائز انسٹرومنٹ سے نکالی جائے تو وہ حرام نہیں ہوگی، وہ جائز ہے، اور اس کے ساتھ جو گانا یا قومی نغمہ گایا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہے۔ تو اب اگر یہ چیز صحیح اور کسی کے نالج میں آ جائے تو کم سے کم اس کے لیے جب بھی کوئی قومی نغمہ آئے گا تو ایک شبہ موضوعیہ تو پیدا ہو جائے گا کہ یہ آواز تو صحیح، اس کے ساتھ جو گلے سے نکل رہی ہے آواز وہ تو صحیح، اس کے ساتھ جو میوزیکل انسٹرومنٹ والی آواز ہے وہ بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ہے یا کسی کمپیوٹرائز انسٹرومنٹ وغیرہ کی، تو بھائی موضوعیہ ہے اور اس کا سننا جائز، مگر جسے یہ یقین کامل کہ نہیں یہ آواز میوزیکل انسٹرومنٹ ہی کی ہے، تو بھائی موضوعیہ تو شک میں چلتا ہے، یقین میں تو نہیں چلتا، یقین ہو جائے کہ یہ آواز میوزیکل انسٹرومنٹ ہی کی ہے، اس صورت میں وہ تمام مقامات جہاں پہ گانا جائز تھا وہ دوبارہ حرام ہو جائے گا، یعنی قومی نغمے جو جائز تھے حرام ہو، فوجی نغمے جو جائز تھے حرام ہو، دلہن کی رخصتی کے وقت جو گانا گانا جائز تھا وہ حرام ہو گیا۔ تب اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس آواز کے ساتھ صحیح اور سچے قسم ریئل میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا سوال ایک ایسا تھا کہ جس کی مثال میں نے صحیح نہیں دی، اس اعتبار سے وہ سوال دیا گیا کہ یہ کہا گیا پچھلی تقریر میں کہ جو نام اللہ کے مخصوص نام ہیں ان کو بھی بغیر وضو کے چھونا حرام، اور جو اللہ کی مخصوص صفتیں نہیں ان کو چھونا جائز، یہاں تک کا مسئلہ صحیح۔ مثال میں نے غلط دے دی کہ جیسے رحمان کا چھونا حرام ہے کیونکہ یہ اللہ کا مخصوص نام ہے، اور رب کا چھونا جائز ہے کیونکہ عبد الرب انسانوں کا نام بھی ہوتا ہے۔ ہاں یہ مثال غلط ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ مثال غلط تھی، لیکن مسئلہ اپنی جگہ صحیح، یعنی جو اللہ کی مخصوص صفتیں ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ صفت جو بندے کے اندر نہیں استعمال ہو سکتی، یعنی اگر ایک انسان، یہ عبدل کی بات نکال کے خالی رحمان خالی رب بولے، اگر ایک انسان کسی پر بہت زیادہ رحم کرے تو اسے رحمان کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے، اسے بھی رحمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو نہیں، رحمان صرف خدا کے لیے ہے، کسی غیر خدا کو رحمان نہیں کہہ سکتے. لیکن رب میں یہ ہے کہ جس طرح خدا ہمیں پالتا ہے اس کو رب کہہ سکتے ہیں. ماں باپ کو بھی رب کہا گیا. سعودی عرب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ آدمی جو آپ کو ملازمت دے کے بلاتا ہے اس کا نام بھی رب یا ارباب ہوتا. یا خود قرآن کے اندر جھوٹے خداؤں کو بھی رب کہا گیا. تو اب عبدل کی بات نہیں، عبدل تو بہرحال خدا کا نام ہو گئے. عبد الرب مانے اس خدا کا بندہ، عبد الرحمان مانے اس کا بندہ. جب عبدل آ جائے کسی سے پہلے تو وہ تو ہی خدا تھے. مگر یہاں مراد یہ تھی کہ عبد کو چھوڑ، باقی جو لفظ آ رہے ہیں جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، خالق ہے، یہ والے جو نام، اگر یہ خدا کے لیے مخصوص صفتیں ہیں، جیسے رحمان، اگر کوئی آدمی رحم بھی کرے تو وہ رحمان نہیں کہلا سکتا، یہ اللہ ہی کے لیے. مگر کوئی آدمی دوسرے کی پرورش کرے تو وہ رب کہلا سکتا ہے. کوئی آدمی دوسرے کو رزق دے تو اسے بھی رازق کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ رازق. کوئی آدمی کسی چیز کو بنائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تصویر کا خالق تو فلاں آدمی، جبکہ خالق اللہ کا نام مگر بندے کے لیے بھی استعمال ہو رہا. تو اللہ کی ایسی صفت جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہو اور بندہ وہ کام کرے تو بندے کو بھی وہ نام دیا جا سکے، اسے بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، چاہے جب اسے لکھا جائے تو اللہ کی نیتی سے کیوں نہ لکھا جائے. مثلا خالق جو کہ اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوتا، لیکن آج اگر ہم اللہ کی نیت سے لکھیں کہ میں نے اپنے خالق کے لیے سجدہ کیا، تب بھی اس لفظ خالق کو چھونا جائے. اور وہ صفت جو صرف اللہ کے لیے مخصوص، غیر خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، وہ جب اللہ کی نیت سے لکھے تب بھی اسے چھونا حرام ہے، بندے کے لیے لکھے تب بھی چھونا حرام. مثلا ہم نے لکھا کہ ہمارا پروردگار بڑا رحمان، اس رحمان کو چھونا بھی حرام، کیونکہ اس سے مراد خدا. یا ہم یہ کہیں کہ آج میرا دوست عبد الرحمان میرے پاس آیا. اب یہ عبد الرحمان آدمی کے لیے لکھا، مگر اس رحمان کو پھر بھی چھونا حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے استعمال ہو گیا. تو خلاصہ پورے مسئلے کا یہ کہ پہلے یہ دیکھیے کہ کون کون سی صفتیں خاص اللہ کے لیے ہیں، کون سی بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی. جو صفت بندے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی وہ کبھی بھی آپ بغیر وضو کے اس کو چھو سکتے ہیں، چاہے اس دن وہ اللہ ہی کی نیت سے لکھی جائے. اور جو اللہ کی مخصوص صفت ہے وہ چاہے اللہ کے لیے لکھے یا بندے کے لیے، اس کا چھونا حرام. اب یہ تو ایک مسئلہ ہوا. اب آپ کا اصل سوال کہ یہ کیسے پتا چلے کہ کون سی صفت اللہ کے لیے مخصوص ہے، کون سی مخصوص نہیں. یہ شبہ موضوعیہ کا مسئلہ، بتا کے باقی جواب آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اس کے اندر آپ شبہ موضوعیہ کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے جو کافی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے ہمارے پاس، اس کے اندر کچھ پرانے قواعد کے بارے میں دریافت کیا گیا. اس کے علاوہ ایک سوال پہلے اور سن لیجیے. آقا خوئی کے فتوے کے مطابق عمرے کے لیے جدہ سے مکے تک کھلی گاڑی میں جانا چاہیے، اگر وہ میسر نہ ہو اور چھت والی گاڑی میں عمرہ کریں تو اس کا کیا کفارہ. یہ مسئلہ وہی ہے سمجھ سکے گا جو خود حج یا عمرہ کر چکا ہے، آپ کے لیے تو بیکار ہے. کہ اگر کوئی آدمی جدے سے مکہ بند گاڑی میں گیا تو اس کا عمرہ بالکل صحیح، صرف اسے بند گاڑی میں جانے کے لیے ایک بکرا کفارے میں دینا پڑے گا، وہ بھی مردوں، عورتوں کے لیے بند گاڑی کا سفر جائز. مگر یہ بتا دیا جائے کہ آقا خوئی کے نزدیک جدے سے احرام باندھ کر مکے عمرے کے لیے جانا ہی غلط اور باطل، کیونکہ آقا خوئی جدے سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. یا مدینے جا کے باندھے، یا جوفہ جا کے باندھے، یا کراچی سے احرام باندھ کے چلیں. اب دیکھیے یہ سوال آیا، سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد فارغ ہونے سے مراد یہ تھی جو ہم نے مسئلہ بتایا کہ موالات ختم ہو جائے، کسی شرعی کام میں لگ جائیں. تو کیا جو شرعی کام کیا جائے ضروری ہے کہ مستحب یا واجب؟ مثلا اگر کوئی بھی دعا شروع کر دیں تو کیا اس کا مستند ہونا ضروری ہے؟ یا وہ دعا صرف رجا کی نیت سے پڑھی جائے تب بھی شرعی کام شمار ہو؟ شرعی کام سے مراد ہے ایسا کام جس کے لیے وضو کرنے کی اجازت ہے. یا وضو کا فارغ ہونا کیا مطلب؟ کہ یا تو وہ موالات ختم ہو، یا ایسے کام میں لگ جائیں جس کے لیے وضو کی اجازت ہے. اب چاہے وہ واجب ہو یا مستحب، لیکن ایسا مستحب کام کہ جس کے لیے وضو نہیں ہے اس میں اگر لگے تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا, اور اب یہی کہے جائیں گے کہ ابھی وضو سے فارغ نہیں ہوئے. جیسے بطور مثال عورت کے لیے آقا خمینی کے فتوے میں چہرہ کھولنا تو جائز ہے مگر مستحب ہے کہ چہرہ چھپائے. اب اگر وضو کر کے وہ چہرہ چھپا لے یہ کہہ کر کہ یہ بھی ایک مستحب کام شرعی کام میں کر رہی ہوں تو اب میرا وضو مکمل ہو گیا؟ نہیں, اس لیے کہ چہرہ چھپانا تو مستحب ہے مگر چہرہ چھپانے کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ مستحب نہیں. تو ایسا کام آپ کریں جس کے لیے وضو صحیح ہو سکتا, وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ وضو کی چھ قسمیں, یا جس میں وضو واجب ہے, یا جس میں وضو کا ثواب زیادہ عمل کا ثواب زیادہ, یا عمل کی اجازت. یہ کر سکتے ہیں کہ وضو کر کے قرآن کی تلاوت کریں اس نیت کہ قرآن کے لیے وضو ضروری, چاہے قرآن ہاتھ میں نہ لیں وضو ختم کر کے انا انزلنا کا سورہ پڑھیں ذہن میں یہ خیال رکھتے ہوئے کہ اس کے لیے وضو مستحب تھا, یا قرآن کے الفاظ کو چھوڑ. مگر کیونکہ دعا کے لیے وضو مستحب کہنا مشکل ہے کہ دعا کے لیے وضو مستحب ہے, بغیر دعا کے بغیر وضو کے دعا یا مکمل نہیں یا ثواب کم, اس لیے اگر وضو کے بعد دعا کریں تو وہ کام نہیں بنے گا, وہ شرعی کام میں نہیں آئے گا. دوسرا سوال, اگر کسی شخص نے قرآن کا حلف اٹھایا اور وہ محسوس کرے بعد میں کہ وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کام کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کا حلف اسلام میں کوئی چیز نہیں. اگر اللہ کا نام لے کے قسم کھائی گئی ہے تو ٹھیک, اور اگر یہ کہا کہ قرآن کی قسم میں فلا کام نہیں کروں گا, وہ قسم بیکار ہے, باطل ہے, لغو ہے, اس کی پابندی ضروری نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں وضو کرنا اور دھلوانا حرام تعبدی ہے یا شرطی؟ یہ حرام تعبدی ہے, یعنی اس سے وضو ہی باطل ہوگا. چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک باپردہ عورت مکمل شرعی فردے میں نامحرم سے تصویر کھینچوا سکتی ہے؟ آقا خمینی کے یہاں بالکل کھینچوا سکتی ہے. آقا خوئی کے فتوے میں احتیاط واجب ہے کہ نہ کھینچوائے؟ اس میں بھی پھر رجوع کی گنجائش. اور آخری سوال یہ کہ بڑے بیٹے کے علاوہ کوئی اور مرحوم کی نماز بغیر حجرت کے پڑھنا چاہے تو کیا صحیح؟ جی ہاں, ہر مومن کو یہ اجازت کہ وہ کسی بھی مرحوم مومن کی نماز پڑھ سکتا ہے, حجرت لے کر بھی اور بغیر حجرت. بس شرط یہ ہے کہ یہ شخص نماز صحیح پڑھے, غلط نہ پڑھے, مثلاً بیٹھ کے نہ پڑھے, لیٹ کے نہ پڑھے, تیمم سے نہ پڑھے, بلکہ اس کی اپنی نماز صحیح. اس کے ساتھ ہی آج کا درس اختتام کو پہنچا, پھر بھی تقریباً پورا ہی وقت ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ تقریر جو شاید آخری ہوگی مکمل طور پہ مسائل ختم کر دیے جائیں گے.